الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وقال عز وجل كما ورد في اخر سوره بني اسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اور شور و شغب کے ساتھ یوم تکبیر بنایا جا رہا ہے. یہ لفظ تکبیر صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی, تکبر جو ہے کبریائی جو ہے وہ میری چادر ہے. اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے یا کوئی قوم تکبر کرتی ہے تو گویا کہ وہ میرے کاندھے سے میری چادر کو کھینچ رہی ہے. اور یہ اس معاشرے میں, عرب معاشرے میں کسی شخص کی سب سے بڑی توہین ہوتی. اس معاشرے میں ہر انسان کے لباس کا لازمی جز تھا جب وہ گھر سے باہر نکلے, خواہ مردوں کا عورت, ایک بڑی سی چادر جو ہے وہ مردوں کے صرف کندھوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی ہے, لیکن اس چادر ہی کی قدر و قیمت سے اس شخص کا جو سٹیٹس ہے معین ہوتا ہے کتنی قیمتی چادر ہے. عورتیں بھی جب نکلتی تھیں تو اپنے پورے جسم کو وہ ایک چادر میں لپیٹ کر نکلتی تھی, سوائے اس کے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی, چہرے کا پردہ نہیں تھا, باقی یہ کہ اپنے پورے جسم کو چادر میں ڈھانپ کر نکلتی. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, کسی شخص کی چادر جو اس کے کندھے پر پڑی ہوئی ہے اسے کھینچ لینا گویا کہ اسے ننگا کر دینے کی مترادف ہے, یہ اس کی سب سے بڑی توہین. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فرد یا قوم اس تکبر کا کی روش کو اختیار کرتی ہے یا کرتا ہے تو گویا کہ میرے کاندھے سے میری چادر نصیب پڑا ہے, تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. کاش کہ ہم یہ یوم تکبیر اس کیفیت کے ساتھ مناتے کہ اس میں ہمارے اندر تکبیر رب کا جو اصل جذبہ ہے وہ تقویت پاتی, اس کے لیے ایک ارادہ اور اس کے لیے ایک عزم ہے مسمم کی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, یا اگر کسی درجے میں ہے تو اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آج شروع میں جو دو مقامات سے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں ان میں تکبیر رب کا ذکر ہے. بڑی اہم آیات ہیں، بڑی بنیادی ہیں، تین آیات سورہ مدثر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے. ایک خاص دور میں جبکہ آپ پر تفکر کا غلبہ ہو گیا تھا، غور و فکر، سوچ بچار، پھر جب پہلی وحی آ گئی تو اس میں تشویش کی کیفیت بھی شامل ہو گئی. اتنا بڑا بھاری بوجھ آن پڑا ہے، بڑی ذمہ داری ہے. پھر عالم بشریت کا گویا کہ پہلا معاملہ ہوا تھا عالم ملکیت سے. ایک بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات تھی ایک فرشتے سے، حضرت جبرائیل سے. یہ تمام کیفیات ایسی تھی کہ جن میں حضور وہ چادر لے کر، کمبل لے کر، اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے. یہ ایک گویا کہ فکر مندی اور اس کی جو ایک علامت ہے. اسی لیے یہ دو صورتیں شروع ہوتی ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو دونوں جگہ. یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم. یعنی سوچ بچار کا دور ختم ہونا چاہیے، اب آپ کی عملی جد و جہد کا آغاز ہو جانا چاہیے. اب آپ اپنے اس سوچ بچار کے دور سے نکل آئیے. اور دو قیام ہیں آپ کے لیے، ایک قیام اللیل ہے، راتوں کو کھڑے رہا کریں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ہے آپ کا رات کا قیام. ایک ہے دن کا قیام. قم، اس دن کے قیام میں جو دعوت اور جو مشن اب آپ کے سپرد کیا گیا ہے، ان کو دو الفاظ سے واضح کیا. فانذر، نقطۂ آغاز جو ہے دعوت نبوت کا وہ ہے انذار آخرت. لوگوں، اس بھول میں نہ رہنا کہ بس کھایا پیا، عیش کیے، زندگی گزر گئی. بس جیسے گزر گئی گزر گئی، اب آگے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اگر یہ خیال ہے. ایک دن آ کر رہے گا، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة الابد او لنار الابد. خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. وہ خندہ صبح قیامت بھی ایک ہے. اور اس کے بعد پھر تمہارا محاسبہ ہوگا جو عمل تم کر رہے ہیں، اور پھر جزا و سزا ہوگی. اور وہ جزا و سزا یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا پھر دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے انذار، یہ نقطۂ آغاز ہے دعوت نبوی کا. لیکن یہاں سے شروع ہو کر جانا کہاں تک ہے؟ یہ دو نقاط اگر معین ہو جائیں تو پھر وہ صراط مستقیم واضح ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آغاز اور انتہا، انتہا ہے وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا کرو. رب اپنی جگہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جاتی، اس کے خلاف بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں اس کے خلاف بغاوت رونما ہو چکی ہے، کوئی اس کا کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے. خاص طور پر آج کی دنیا میں جس طرح بے دخل کیا گیا ہے اللہ کو یا خدا کو یا گاڈ کو یا جسے بھی آپ دو نام دے لیں، ہر معاشرے سے وہ بے دخل ہے. بس مندر میں رہو، مسجد میں رہو، چرچ میں رہو، سینگاگ میں رہو، اس سے باہر تمہارا کام نہیں ہے. مارکیٹیں ہماری جو چاہیں گے ہم کریں گے، سودی کاروبار کریں گے، جوا کریں گے، سٹا کریں گے، کروڑ پتی اسکیمیں چلائیں گے، اور جو چاہیں گے کریں گے. آپ ذرا مسجد کے اندر رہیے. باقی اور جو بھی کچھ ہے، ہمارے مجلسی معاملات ہیں، ہمارے سماجی معاملات ہیں، وہ بھی ہم اپنے ریت رسم اور رواج کے مطابق کریں گے. قانون ہم خود بنائیں گے، ہم خود حاکم ہیں. حاکمیت عوام، اس سے تو اونچی کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ تو گویا کہ انسانیت کی معراج ہے کہ عوام کو حاکمیت مل گئی. تو اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اس بغاوت کو فروغ کرو اور اللہ کی بڑائی نافذ کرو. اسی کے لیے پھر بیشتر اصطلاحات بعد میں قرآن میں آتی رہی ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بازو. اسی کے لیے پھر اقامت دین کا لفظ آیا، اللہ کے دین کو قائم کرو. اسی کے لیے اظہار و دین الحق علی الدین کل، نہیں، اللہ کے دین کو تمام نظام زندگی پر غالب کر دینا. اسی کے لیے آیا لیکون الدین کلہ للہ، تاکہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اسی کے لیے آیا حدیث میں لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اسی کو کہا گیا حکومت الہیہ، نظام مصطفیٰ، نظام اسلام. یہ سب در حقیقت ایک ہی شے کے لیے مختلف عنوانات ہیں. یہ ہے تکبیر رب، جو کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری منزل ہے. اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، جو توحید الہی کا بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے آخر میں دو دو آیتیں آئی ہیں قل سے. قل قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اور پھر یہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ایک آیت میں پانچ اسلوبوں سے توحید خداوندی کا بیان ہو رہا ہے. بہرحال یہ سب کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آیت الکرسی جو ہے ایک آیت، لیکن توحید خداوندی کا بہت بڑا خزانہ ہے. اسی طرح یہ آیت اس کے بالکل لگ بھگ جو ہے، بلکہ یوں کہوں گا کہ لگا کھانے والی آیت ہے، آیت الکرسی کے آس پاس آ جانے والی آیت ہے. ایک آیت میں پانچ انداز میں اللہ کی توحید کا یہاں پر اعلان کیا ہے. دو چیزیں اس میں سے بہت نمایاں ہیں، اس کا حکومت میں اس کا کوئی شادی نہیں، گویا کہ حاکمیت عوام یا حاکمیت افراد، انسانی حاکمیت کی نفی. حاکم صرف وہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی متانے آ رہی. اور کبر ہو تکبیرہ، اسے بڑا کرو جیسا کہ بڑا کرنے کا حق ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب مصدر کو لاتے ہیں بعد میں کسی فعل کے، تو گویا کہ وہ حقیقی معنی، یعنی اسے ضرب تو ہوں ضربن، میں نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے. ایسے ہی نہیں، کوئی سہارا نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے مارا، میں نے مارا. ضرب تو ہوں ضربن، جیسے مارا جاتا ہے ایسے مارا. تو ایسے ہی کبر ہو تکبیرہ، کرو اسے بڑا جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے، فی الواقع اس کو نافذ کرو. تو یہ تکبیر رب جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہی روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے، بحثیت مجموعی قوم میں پیدا ہو جائے، تو کیا کہنے ہیں. وہ تو جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ کی ایک شمشیر بن جاتی ہے. وہ قوم صورت شمشیر ہے دست قضا میں، وہ قوم پھر وہ قوم صورت شمشیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے. بہرحال اس سے کم تر لیول پر کچھ باشعور لوگوں میں جذبہ بیدار ہو جائے، کچھ لوگ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، دوسروں کو جگائیں. بہرحال جہاں تک تو یوم تکبیر کا جو حصر ہم نے بنایا ہے وہ یہ کہ 28 مئی 1998 کو جو ہم نے دھماکے کیے تھے، اس دن کو یوم تکبیر قرار دے کر آج اس کی ہم نے یاد بنانے کا فیصلہ کیا ہے. جہاں تک ان ایٹمی دھماکوں کا تعلق ہے، تو میں نے اس کے بارے میں 28 مئی 1998 کو یہ دھماکے ہوئے تھے، 29 مئی کو جمعہ تھا، تو میں نے اسی جگہ پر جو تقریر کی تھی ان دھماکوں کے بارے میں جو ہمارا نقطۂ نظر ہے. جب بھارت نے دھماکے کیے تھے تو میں امریکہ میں تھا، وہی تو میں نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کو بھی جوابی دھماکہ لازمن کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس وقت ایک ڈفرنس اوپینین تھا، کچھ لوگ کہتے تھے خام کا کیا فائدہ ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہے، امریکہ سے کچھ قرضے معاف کرا لو، کچھ اور چیزیں حاصل کر لو، لیکن یہ کہ اس کی یہ بات مان لو کہ تم جوابی دھماکہ نہ کرو. میں نے وہاں برملا کہا، پھر یہاں آ کر تقریر کی برملا، اس نے یہ بات بیان کی. اور پھر جب یہ 28 مئی کو یہ دھماکے ہو گئے، تو جو میرا رد عمل تھا وہ آج جو سادہ پرچہ ندائے خلافت کا ہے، اس کے سر وقت پر جو عبارت اس میری اس تقریر سے کا ایک حوالہ ہے، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. ورنہ یہ کہ اگر اس موضوع پر میں گفتگو شروع کر دوں گا اس وقت، تو شاید پورا میرا گھنٹہ اسی کے نظر ہو جائے، لیکن یہ عبارت پڑھ کر سنانے میں سہولت ہو جائے گی. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایٹمی دھماکے کے حوالے سے پوری قوم کی خواہشات اور امنگیں پوری ہوئیں، اور ایک نہ دو پانچ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے اپنے ازلی اور انتہا پسند دشمن بھارت کا حساب چکا دیا ہے. اس موقع پر مجھے فیض احمد فیض کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو قدر تصرف کے ساتھ پیش خدمت ہے. میرے چار اگر کو نوید ہو، سفے دشمنہ کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب ہم نے چکا دیا. بھارت اور پاکستان کے مابین جو عظیم فرق و تفاوت پیدا ہو گیا تھا، کم از کم سر دست اس بہت بڑی خلیج کا سد باب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں حلیہ تشکر پیش کرنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان پوری قوم کی طرف سے مبارکباد اور شکریہ کے مستحق تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا تردد کا عالم رہا ہے نواز شریف صاحب پر اس زمانے میں، دباؤ بھی تھا، پھر یہ کہ کچھ لوگ اندرونی طور پر بھی مشورے دے رہے تھے، لیکن ایک عوامی جو ہے مطالبہ تھا، اس وقت انہوں نے عوامی مطالبے کو تسلیم کیا، تو یہ میرے نزدیک بہت اچھی علامت تھی کہ انہوں نے شدید عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کو دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے کا جرات مندانہ قدم اٹھایا. پاکستان کا بم حقیقتاً اسلامی بم ہوگا، اس لیے کہ پاکستان دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کوئی عام ملک نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلامی دنیا کا کوئی ملک بھی اس نوعیت کا حامل نہیں ہے کہ جو اسلام کے نام پر اور معجزانہ طریقے سے قائم ہوا ہو. پاکستان حقیقتاً سلطنت خدا داد ہے. اسی طرح پاکستان کی ایٹمی صلاحیت بھی اکتسابی نہیں، ہم نے خود محنت کر کے حاصل نہیں کی، بلکہ وہمی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. یعنی جیسے چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت عطا فرما دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی صلاحیت اور نامور سائنسدان عبد القدیر خان عطا کر دیے. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے پورے عالم اسلام کے عوام کی ہمدردیاں پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں. میرے نزدیک پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کا کامیاب مظاہرہ کر کے اسلامی دنیا کی طرف سے فرض کفایا ادا کیا ہے. چنانچہ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو عالم اسلام میں ایک نمایاں اور امتیازی مقام حاصل ہو گیا ہے، جو ایک اعتبار سے اگرچہ پاکستان کو پہلے بھی حاصل تھا، لیکن اب اس میں ایک جہت کا اضافہ ہو گیا ہے. فکری و نظریاتی اعتبار سے پورے عالم اسلام میں پاکستان کا مقام و مرتبہ بلا شک و شبہ سب سے بلند ہے. عسکری و دفاعی اعتبار سے پہلے بھی پاک فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا تھا، لیکن اب ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان پوری اسلامی دنیا کا قائد بن گیا ہے. میاں نواز شریف کے لیے اس وقت بڑا قیمتی موقع ہے کہ جس طرح انہوں نے ایٹمی دھماکہ کرنے کے حوالے سے امریکہ کا دباؤ مسترد کر دیا ہے، اسی طرح نفاذ اسلام کے ضمن میں عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے قرآن و سنت کی بالادستی قائم کر کے ملک کو مثالی اسلامی ریاست بنا دے، تو پاکستان ہر لحاظ سے اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن جائے گا. یعنی اس تقدیر رب کی طرف اشارہ وہاں بھی تھا کہ اصل تقدیر تو اس سے ہوگی کہ یہاں کتاب و سنت کی بڑائی سپری بیسی بالا دستی بالفعل نافذ ہو جائے، جو کہ ابھی تک نہیں ہے. بالا لزمن میں یہ اضافہ اس وقت کر دوں، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ مناسبت اس کی ہے، کہ اس وقت اس موقع پر جو بھارت نے ایسکیلیشن کی ہے کشمیر کے بحاث پر اور پہلی مرتبہ اپنی فضائیہ استعمال کی اور بمباری کی ہے، اس کے جواب میں بھی پاکستانی افواج نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ بہت جرات مندانہ ہے اور بہت آبرو مندانہ ہے. اس اعتبار سے یہ مناسبت رکھنے والا طرز عمل ہے اس سے کہ جو ہم نے ایٹمی دھماکہ کر کے جو طرز عمل اختیار کیا تھا، واقعتاً اسی کے ساتھ مناسبت اس کو بھی حاصل ہے. آئندہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ ایک قوم کو اپنی عزت نفس کا پورا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے. نتیجہ تو پھر نصیبوں سے ہے ولی عبیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت اگر ہم دبک جاتے اور بھارت کی اس جسارت جو ہے اس کا منہ توڑ جواب نہ دیتے، ان کے دو ایم آئی جی گرا لینا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، کھلبلی مچ گئی ہے پورے بھارت میں، اور پاکستان جو ہے اس نے واقعتاً پوری ہمت کا، جرت کا، جسارت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ باوقار ایک ملک کا جو بھی طرز عمل ہونا چاہیے، جو آبرو مندانہ طرز عمل ہونا چاہیے، وہ ہم نے اختیار کیا ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار اس وقت ہے اس کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ اس وقت ہم یوم تکبیر جس انداز میں منا رہے ہیں، میرے نزدیک اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تشکر کی خوشبو سے نکلتی، کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ اس سے جو ہے ابھر کر سامنے آتا. اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہمیں اس صلاحیت سے نوازا ہے. لیکن یہ کہ اس میں بدقسمتی سے کچھ تکبر اور تعلی کی بو آ رہی ہے، جو یہ دو چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں، بہت ناپسند. میں وہ حدیث قدسی سنا چکا ہوں آپ کو، الکبر و رداء، اگر اپنے بارے میں اور زوم اپنی قوت کا اور اپنے جو بھی اچیومنٹس ہیں, اگر یہ احساس دماغ کے اوپر جو ہے یہ مستولی ہو گیا اور اس سے کچھ اپنے کچھ ہونے کا جو گمن پیدا ہو گیا, تو یہ چیز یقیناً اللہ کی جناب میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. وہاں تو میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ جو سورہ قصص کے آخر میں آیت آئی ہے, تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ تعلی کا لفظ علو سے بنا ہے, اپنی سربلندی اپنے آپ کو اونچا کرنا, یہ تعلی ہے. تو اپنے لیے علو کا حصول یا تکبر جو ہے اپنے لیے, یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند. ایک حدیث میں آیا ہے, لن یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے ہاں یہ ہے کہ دیکھیے, ہمارے دین میں جشن منانے کا جو طریقہ ہے وہ عیدین کی ضمن میں اللہ نے ہمیں سکھا دیا. ہمارے عیدیں ہوتی ہیں, ان میں ایک پرشکوہ ایک کیفیت بھی ہوتی ہے, لیکن متانت وقار سنجیدگی اس میں ہوتا کیا. عیدوں میں ہم دو گانہ شکرانہ ادا کرتے ہیں, یہ دو رکعت کی نماز ہوتی ہے جس کے نہ اس کے لیے سنتیں نہ نوافل نہ اذان کچھ بھی نہیں, وہ دو گانہ جو ہے شکرانے کا ہے. چنانچہ دونوں مواقع پر سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے اور رمضان کے احکام آئے ہیں, بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہ تکبیر رب, تکبر اللہ علی ما ہداکم, اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی اس پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اور تاکہ تم شکر کرو. یہ دو چیزیں عیدوں میں جمع کی گئی, آتے جاتے تکبیریں پڑھتے ہوئے آئی ہے تاکہ پورا شہر جو ہے گونج گیا ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آتے جاتے راستے بدل کر, جس راستے سے آئے اس کو بدل کر جائیں تاکہ پورا شہر کوئی گلی کوئی علاقہ جو ہے اس سے محروم نہ رہ جائے کہ اس میں تکبیر رب جو ہے وہ بلند ہو رہی. اور دو نفل جو ہے وہ شکرانے کے آپ ادا کر رہے ہیں, دو رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دو چیزیں مل کر ہماری عید بنتی ہیں. اسی طریقے سے سورہ حج میں جو عید الاضحیٰ کا معاملہ قربانی کا ذکر ہے وہاں بھی ہے, بھلے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, تکبیر کرو. یہ ہے ہمارا دین کا مثال, یہ ہے جو ہمیں اصل میں اختیار کرنا چاہیے تھا. ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے لیے اصل یوم تکبیر, ذرا سا پیچھے جائیے تو اصل یوم تکبیر جو ہے وہ 12 مارچ ہے. اس لیے کہ یہ جو ایٹمی طاقت ہم بنے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو دنیا میں نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو ہے 5 قوتیں بڑی مستحکم بڑے جن کے پاس جو ہے نبرم کتنا جو ہے ایٹمی اسلحہ موجود ہے وہ پہلے سے موجود تھی, 6ویں 7ویں میں ہمارا نام بھی آ گیا. ویسے اپنی جگہ یہ ہمارے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے پورے دنیا کے کانٹیکسٹ میں رکھیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا پندی کیا پندی کا شوربہ, کیا ہماری ایٹمی طاقت ہے, کیا امریکہ کی ہے اور کیا رشیا کی آج بھی ہے. وہ ہاتھی مر گیا ہے لیکن ابھی 1.25 لاکھ کا ہے, اس کی جہاں تک ایٹمی قوت ہے وہ تو برقرار ہے. چائنا کے پاس کتنی کچھ ہے, اس کے علاوہ جو کچھ اسرائیل کے پاس ہے وہ کسی شمار قطار میں ہے نہیں, وہ ریکگنائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے پاس انبار ہے. بھارت ہم سے پیچ قدمی کر کے اس معاملے میں آگے نکل گیا ہے. ایک کام جس کو میں ہم اب بھی واقعہ یہ ہے کہ تنہا ہے پوری دنیا میں, وہ ہے اللہ کی حاکمیت کا اقرار, قرارداد مقاصد. کائنات کا خالق و مالک وہی حاکم حقیقی ہے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ایک وہی باقی متانع. یہ ہے تکبیر رب. 10.5 کروڑ عوام کے نمائندہ اسمبلی نے جب یہ اعلان کیا, یہ نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا کہ سروری اس کے لیے. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں بظاہر وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, ایک امانت ہے اللہ کی, اصل حاکم حقیقی کی. اور یہ اختیارات استعمال ہوں گے صرف انہی حدود کے اندر جو اصل حاکم حقیقی نے معین کر دی. یہ تھی تکبیر. یہ دوسری بات ہے کہ یہ ہم اذان دے کر پھر کن وادیوں میں گم ہو گئے, کہاں بھٹک گئے, کچھ اپنوں کی غلطیاں کچھ غیروں کی سازشیں, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پر میرا ایک جو ہے کسی بعض اخبارات میں غالباً حال ہی میں چھپ بھی چکا ہے, میں نے تو لکھا تھا, وہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے جو بحث چھیڑی تھی اسی کے ضمن میں, یہ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد یہ 50 برس سے گزر گئے. اس سال 12 مارچ کو 50ویں سالگرہ تھی, اور ہماری قومی غفلت کا یہ عالم ہے کہ مجال ہے جو کسی کو کوئی احساس ہوا ہو کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا تھا آج سے 50 برس قبل. سوائے شاید میری ایک سالٹری ایگزامپل تھی کہ میں نے 12 مارچ 1999 کو یہاں 50ویں سالگرہ کے عنوان سے خطاب کیا تھا قرارداد مقاصد. تو واقعہ یہ ہے کہ اصل جو تقریر تھی وہ ہے یوم تقریر کی حیثیت سے اگر ہمیں منانا ہو وہ تو تب ہوگا جبکہ واقعتاً اللہ کی تکبیر مراد ہو, اور اگر صرف یہ طاقت کے زوم سے کچھ اپنے بڑے ہونے کے زوم کا اظہار جو ہے وہ مقصود ہے تو بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ اصل میں تکبیر رب کے حوالے سے تو جو لینڈ مارک ہے ہماری تاریخ کا وہ 12 مارچ 1949 جس میں کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی. بہرحال جہاں تک اصل یوم تکبیر کا تعلق ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہمیں منانا چاہیے 12 مارچ 1949 کے حوالے سے ہر سال, انشاءاللہ آئندہ بھی میں اس موضوع پر کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا. لیکن واقعتاً اگر اس وقت جو موجودہ ہماری قیادت ہے وہ واقعی تکبیر رب کا ارادہ رکھے تو اسے کم سے کم 2 قدم فوری طور پر اٹھانے چاہیے. نمبر 1, جس کا میں پہلے بھی یہاں ذکر کرتا رہا ہوں, 15ویں ترمیم جو آ کر اٹک گئی ہے اور جس کے بارے میں اب گمان یہ ہے یہ بھی اس کو فنڈ خانے میں رکھ کر جو ہے ویٹ کر رہے ہیں غالباً اگلے سال فروری میں جو سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں ان میں توقع ہے کہ ان کی اپنی پسند کے سینیٹرز آ جائیں گے تو وہ سینٹ میں جو رکاوٹ ہو گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اس وقت تک کے لیے فنڈ خانے میں انہوں نے 15ویں ترمیم کو ڈال دیا دستور کی. میرے نزدیک یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو کلاوز نمبر 2 ہے اس کا سب کلاوز نمبر 2 صرف 1 وہ نکال کر موجودہ سینٹ ہی سے اسے منظور کرایا جائے, اور اس کے علاوہ جو میں نے سفارشات پیش کی جس کے لیے مہم چلائی جس کے لیے ان سے ملاقاتیں کی تھی جس کے لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جلدی ہی جو اس کے لیے دستور کی ترمیم آ جائے گی, لیکن اس کا کوئی ذکر جو ہے 15ویں ترمیم میں نہیں, وہ یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ پر جتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں سب ہٹائی جائیں, فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ججوں کی تعداد بڑھائی جائے. فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کی کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مساوی کیا جائے, تو عالم ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, ان کا اسٹیٹس بڑھایا جائے, اس کے اوپر جتنی پابندیاں وہ ہٹا دی جائیں, اور یہ کہ یہ طے کر دیا جائے کہ کتاب و سنت جو ہے اسے یہاں سپریمیسی حاصل ہے, اور یہ سپریمیسی خود اس دستور کی کوئی دفاع ہو کوئی قانون ہو کوئی فیصلہ پہلے کبھی ہوا ہو کوئی اس کے راستے میں نہیں آ سکتا, کتاب و سنت کی جو عبادت بستی ہوگی وہ ٹوٹل ہوگی. یہ کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اگر واقعتاً تکبیر رب مراد ہے, اور اگر تکبر ہے. دیکھیے میرا تعلق کسی اپوزیشن پارٹی سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے دیکھا آ کر, میں تو اصل میں باہر گیا ہوا تھا 3 ہفتے تقریباً باہر رہا ہوں, تو میں نے جو آ کر اخبارات دیکھے ہیں تو ان میں یہ کہ جو خالص اپوزیشن والے انہوں نے کہا یہ یوم تکبیر نہیں یوم تکبر ہے. لیکن میں نے نظر انداز کیا, بعض لوگوں کی درمیانی بات مجھے اچھی لگی, اسے اصل میں یوم تشکر ہونا چاہیے, ہمیں واقعتاً شکر کا انداز اختیار کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تکبیر کا بھی لفظ اختیار کیا ہے تو پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے اس کی مناسبت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. تکبیر رب ہو ورم بکا فکبر, اپنے رب کی تکبیر کرو, کبیر ہو تکبیرا, اسے بڑا کرو جیسا کہ اس کے بڑا کرنے کا حق ہے. تو اس کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ 15ویں ترمیم جو خام خواہ اٹک کر رہ گئی ہے, اس میں پہلے بھی انہوں نے کچھ ترمیم کی تھی جو پہلا آیا تھا مسودہ, ایک اس کے اندر جو ہے سب کلاوز نمبر 2 آف کلاوز 2 اس کو اگر ڈیلیٹ کر دیں اسے ساقط کر دیں تو اسی سے وہ ایک بات پوری ہو جائے گی کہ کتاب و سنت یہاں سپریم لا ہے, ان کی سپریمیسی ہے, اور کوئی شے بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس کے بعد یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے ہاتھ کھول دیے جائیں, اس پہ ہتھکڑیاں جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ اس میں عالم ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, اسے فعال بنایا جائے. واقعتاً ہو سکتا ہے اس کی کئی بینچ ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہیں تاکہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ پروسیس جو ہے آگے بڑھ سکے, اور مزید یہ کہ اس کے عالم ججوں کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے مساوی جو بھی دوسرے ججز ہیں ان کے ساتھ. اور دوسرا کام جو لازمن کرنا چاہیے, لازمن اب دیکھیے جو بھی کچھ 1991 کا فیصلہ تھا ربا کے بارے میں, بینک انٹرسٹ کے بارے میں, اس پر 8 سال تو ویسے گزار دیے گئے. اب جو وہ طول کھینچ رہا ہے شیطان کی آنکھ کی طرح معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں, امیدیں اچھی بھی ہیں لیکن یہ کہ اس کی طوالت جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس سے قطع نظر جو خود نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی کے اندر، ان کے اپنے وزیر ہیں، ان کے اپنے ساتھی ہیں، ان کے دستے راست ہیں، وزیر امور مذہبی ہیں، اس کمیٹی نے جو بھی نقشہ دیا ہے، پہلے تو یہ کہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ اسے چھپا کر رکھا، اسے بیان نہیں کر رہے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہے کہ آئیڈیولوجیکل کاؤنسل نے جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس نے جو پہلی رپورٹ مرتب کی تھی کہ بینک کو کیسے چلایا جا سکتا ہے بغیر سود کے، اس کو بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا حکومت میں. ضیاء الحق صاحب نے بھی اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ وہ عام نہ ہو جائے کہیں. وہ تو چونکہ اس وقت میں کچھ گڈ بکس میں تھا، مجھے شورا میں بلایا گیا تھا، وہاں مجھ سے اس وقت کے جو چیئرمین تھے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب، مجھ سے شکایت تھی کہ یہ حال ہے، ہم نے بڑی محنت کر کے بڑی مشقت سے ایک ڈاکومنٹ جو ہے مرتب کر کے دیا ہوا ہے اور یہ اسے چھپا کر بیٹھے ہوئے، سیکرٹ ڈاکومنٹ، اسے عام بھی نہیں ہونے دیتے. اب میں نے ان سے بات کی تھی، ذرا جو کی تھی میں نے ذرا سخت لہجے میں کہ جناب یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس قوم کا پیسہ لگا ہے اس قوم کے اوپر، جتنی محنت ہوئی ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کام کیا ہے، ان کی تنخواہیں، ان کے تمام خرچے کس نے کیے؟ ایکسچیکر تو اس اسٹیٹ کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. آپ اسے عام کیجیے، آپ اسے نافذ نہیں کر سکتے فرض کیجئے، تب بھی کم سے کم یہ ایک اکیڈمک ایکسرسائز ہے، محنت ہوئی ہے، پوری دنیا میں جائے گی، اسے دیکھیں گے لوگ، اس پر کوئی تنقید ہوگی، کوئی تبصرے ہوں گے، بات آگے بڑھے گی. تب وہ ضیاء الحق صاحب نے مانا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو عام کر دیا جائے، ورنہ اس سے پہلے وہ سیکرٹ تھا، سیکرٹ ڈاکومنٹ، کلاسیفائڈ. اسی طریقے کا معاملہ جو ہے انہوں نے کیا ہے راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی، تو جو کچھ انہوں نے کہا اس کو تو امپلیمنٹ کرنا شروع کرو. اگر نیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کرنی ہے، ورنہ یہ کہ سمجھا جائے گا کہ شاید آپ یہ ایٹمی ہتھیار بھی اللہ کے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے، جنگ تو آپ کی اللہ کے ساتھ چل رہی ہے نا، تو اگر آپ کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو کس کے خلاف چلائیں گے؟ وہ تو جنگ جاری ہے اللہ کے خلاف. اس کو بند کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس میں جو کمی رہ جائے گی پھر گفتگو ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ایک کمیٹی آپ نے بنائی، اس نے ایک نقشہ دیا، اس کی تجاویز ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے پورا نقشہ ہے، اسے فوری طور پر نافذ ہونا چاہیے. یہ دو کام اگر نہیں کرتے ہیں تو میرے نزدیک پھر یہ کہ تکبیر رب کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر یہ وہ تکبر ذات ہے، تعلی ہے، گھمنڈ ہے، اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا مقصود ہے، اپنے قوت کو اور اپنے اقتدار کو اور اپنے حکومت کو مستحکم کرنا، اللہ عالم، یہ پھر ان کی نیت کا معاملہ ہے. لیکن اگر نیت تکبیر رب کی ہے تو ان دو کاموں میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. دوسرا پہلو جو ہمارے یہاں جس طور سے یہ منایا جا رہا ہے دن، اس میں جو جشن کا انداز ہے، پھر کھیل کود کا انداز ہے، میرے نزدیک یہ چیزیں بھی واقعتاً مناسبت نہیں رکھتی ہیں ہمارے دین کے مزاج کے ساتھ. جیسا کہ میں نے عیدوں کا معاملہ ہمارے سامنے کس طریقے سے ہوا ہے، اس میں خاص طور پر یہ شے کہ الیکٹرانک میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس پر جو کل کالم آیا ہے اشاد احمد حقانی صاحب کا، اس میں کچھ چشم کشا انکشافات میرے لیے تھے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے دھڑلے سے لکھا، کیونکہ اشاد احمد حقانی صاحب بہرحال میرے نزدیک تو اس وقت ملک کے سب سے سینئر صحافی زید سلیری صاحب کے انتقال کے بعد اب وہی ہیں، اور ان کے بارے میں میری رائے ہے، یہ میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، اپنے احباب کے حلقے میں بیان کیا ہے. لوگ اگرچہ جس طرح سب عام طور پہ شک کرتے ہیں لوگوں پر، صحافیوں پر، کہ صحافی بکاؤ مال ہوتے ہیں، میری ذاتی رائے یہ کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اپنے کنوکشن کی بنیاد پر لکھتے ہیں، اور اس میں یہ کہ اعتدال اپنی حد تک، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میری بہت سی باتوں سے اختلاف ہے. ایک مرتبہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا ایک ملاقات میں کہ آپ بعض اعتبارات سے تو بہت پروگریسو ہیں لیکن بعض اعتبارات سے بہت دقیانوسی ہیں. میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا وہی معاملہ ہوگا پردے وغیرہ کے معاملے میں، دقیانوسیت میری جو ہے اور وہ بانگے دوہل ہے، اس کے اندر ڈنکے کی چوٹ سے میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی کسی طرح کی جھجک نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو بھی زمین کے بارے میں اور اس کے خراجی ہونے کے بارے میں اور پورا جو نظام ہے، پھر جو بھی جمہوری اقدار ہے کہ جمہوریت اس پاکستان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، ہاں باپ کا درجہ اسلام کو حاصل ہے، تو دونوں کا حقوق کے والدین جو ہے وہ ادا کیے جانے چاہیے. اس حوالے سے میری جو رائے ہے وہ غالباً انہیں محسوس ہوئی کہ وہ تو بڑی ترقی پسندانہ اور پروگریسو ہیں. بہرحال ان کے بارے میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصے واقف حال آدمی ہے، کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں یہ پالیسی باقاعدہ ضیاء الحق صاحب نے بنوائی تھی. میں ان کے الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اس الیکٹرانک میڈیا کا ہمارے یہاں ایک ہی مصرف رہ گیا سب سے بڑا, جو حکومت ان پاور ہے اس کو اور میگنیفائی کرنا, اور بڑھانا, اس کے قد و کاٹ کے اندر اور اضافہ کرنا, ان کی شخصیت کی پروجیکشن کرنا, اور اپوزیشن کی کردار کشی اور ان کو جو ہے ان کو تباہ و برباد کرنا. یہ تو انہوں نے لکھا, اور صحیح لکھا کہ مسلسل ہر حکومت نے یہ کیا, اس میں کوئی کسی کا کوئی خاص اقتصادی معاملہ نہیں. اسی زمانے میں یہ پالیسی طے کی گئی کہ لوگوں کو کھیل تماشے میں مشغول کرنے کے لیے دو قسم کے پروگراموں پر خصوصی توجہ دی جائے. ایک, ٹی وی پر زیادہ سے زیادہ ڈرامے نشر کیے جائیں, اور دوسرے, معاشرتی پروگراموں کو زیادہ دلچسپ اور پرکشش بنایا جائے, اور نمبر دو, کھیلوں, بالخصوص کرکٹ کے پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ وقت سکرین پر دکھلایا جائے. ایسا جنرل ضیاء الحق کی ذاتی ہدایات کے تحت کیا گیا. یہ پالیسی جو ہے ہمارے ہاں میڈیا کے استعمال کی انتہائی خوفناک, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. خبرنامہ جو ہے ویسے بھی وہ کیا خبرنامہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ چھوڑ دیجئے, وہ اشتہار نامہ ہوتا ہے وزراء کا, وہ مشاہد حسین صاحب کا ہوگا یا نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا, خبر اس میں بہت کم ہوتی ہے, اشتہار اپنی ان شخصیات کا زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ خبرنامہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں سب سے اہمیت کا حامل ہے, وہ بھی اسے پی ٹی وی پر نہیں ہے, پی ٹی وی ورلڈ پر, وہ یہاں کہ کھلے لائن لگا دیا گیا. باقی معلوم ہوتا ہے فرض حیان کے درجے میں ہے ورلڈ کپ, اور اس ورلڈ کپ میں جو ہے پوری قوم جو دیوانہ ہے, اور پورا جو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اسی کے چکر میں ہے, وہی کھیل کو, تاکہ لوگوں کو زندگی کے اصل حقائق کی طرح متوجہ ہونے کا وقت ہی نہ ملے, مولت ہی نہ ملے, لگے رہے اسی کھیل کود کے اندر. یہ ویسے تو یہ کہ پوری انسانی زندگی جو ہے قرآن مجید کی روح سے تو یہ کھیل کود ہے. حقیقت کے اعتبار سے اگر ہم آخرت کی حقیقت کو سامنے رکھیں, وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اصل تو زندگی آخرت کے گھر کی ہے, یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ, لَهُ وَلَعِبٌ ہے, کھیل کود ہے. اول تو ہم آخرت سے جب بالکل ہم نے اپنا جو ہے تعلق ہی توڑ لیا, ادھر سے نگاہ ہٹا لی, تو وہ دنیا کے اندر تو کھیل کود ہی ہے, پھر زندگی ہمارے لیے کھیل کود سے عبارت ہو گئی. اس میں مزید اضافہ کیا ہوتا ہے, بعض مذاہب میں دیکھا گیا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, چھوڑ دیجئے ان لوگوں کی بات جنہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل کود بنا لیا. یہ دین کو بھی کھیل کود بنا لینا آپ کے معاشرے میں بھی موجود ہے. آپ گراس روٹ لیول پر جب جائیں گے, آپ کا دیہاتی معاشرہ, آپ کا کسان اور کاشتکار, اس کا دین کیا ہے, بزرگوں کے مزاروں کی زیارت ہے, اور وہاں کے میلے ٹھیلے ہیں, اور وہاں میلوں ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہاں, یہ سوچنا پڑے گا. اور یہ ان کا دین ہے, اصل دین یہ ہے, اس کا سارا سروکار. اسی طرح یہ کہ جو بھی عام آدمی اہل شیعہ جو ہیں وہ ان کے لیے وہ جو ہے آزاداری اور یہ تعزیہ یہی بس دین ہے, اس کے علاوہ کیا ہے. اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ اور ہی لوگوں میں تھی, ہمارے ہاں نہیں ہے, وہ سارا عکس ہمارے معاشرے میں موجود ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, انہوں نے اپنے دین ہی کو کھیل کود بنا لیا ہے, اس کے اندر کسی سنجیدگی کا عنصر اس اپنے دین کے معاملے میں بھی نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت دین دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی درجے میں بھی دین سے کوئی سروکار ہے تو وہ بھی کھیل کود. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے دنیا میں پالیسی رہی ہے, جو بھی اصحاب اقتدار ہوتے ہیں اور جو صرف اپنی حکومت ہوئی کو قائم رکھنا ان کے پیش نظر ہوتا ہے, وہ عوام کو نہیں چاہتے کہ حقائق کی طرف ان کی توجہ ہو. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ, تو یہ زندگی کے حقائق پر متوجہ نہ ہو لگے رہے. چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخالفین نے, سرداران قریش نے جو طریقہ اختیار کیا تھا, راگ و رنگ کی محفلیں منعقد کرو, شام سے درامد کی گئی تھی کچھ گانے والیاں مغنیات کہ راتوں کو ان کی محفلیں ہوں, راتوں کو لوگ اس میں گزارے, دن میں کچھ سوئے, کچھ اگر جاگے بھی تو آدھے سوئے ہوئے رہے, اور تاکہ یہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیل رہی ہے اور یہ آیات خداوندی جو دلوں کو کھینچ رہی ہیں یہ سلسلہ ختم ہو. چنانچہ سورہ لقمان میں بڑی گہری مناسبت ہے سورہ لقمان کی سورہ بقرہ سے. ابتدائی پانچ آیات بہت ایک دوسرے کے مشابہ ہیں, بہت ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. فرق صرف ایک ہے, اور یہ کہ وہاں صرف تقویٰ کا ذکر ہے, اور اس سے پھر جو ہے یقیناً اس کا پھر درجہ یہ ہے کہ ہدن تک معاملہ رہ گیا ہے, لیکن یہاں احسان کے درجے کا بھی ذکر ہے, اور اسی لیے ہدن و رحمہ رحمت خداوندی کا بھی انسان مستحق بنتا ہے جب وہ درجہ احسان کو پہنچ جائے. لیکن اس کے بعد کی دو آیات میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کھیل کود کی چیزیں باقاعدہ خرید کر لاتے ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. یہ امپورٹ جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو نظر ابن حارث تھا وہ لے کر آیا تھا مغنیہ ایک, اور اس کے گانے کی محفلیں اس نے منعقد کی کہ خام خواہ لوگ جو ہے یہ محمد کی طرف متوجہ ہی نہ ہو بلکہ یہ رقص سرود کی طرف متوجہ ہو جائے. تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اللہ کا راستہ, اللہ کی آیات, اس کا تو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا. یا یہ کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محفلیں بھی جو ہے ایک طرف تو جو ہے رقص و سرود کی, ایک طرف جو ہے اس میں ہنسی مذاق اور ٹھٹھا ہوتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت اہانت آمیز, توہین آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, ظاہر بات ہے جب اس طرح سے لوگوں کا معاملہ ہو چکا ہو, توجہات ادھر ہو چکی ہو, ساری توجہ ورلڈ کپ کے اوپر لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے, اور وہ جو ہے ساری توجہ, اور ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی خدا کا بندہ ہونے اللہ کی کوئی آج سنائے بھی دے تو کہاں سنے گا وہ, اور سنے گا تو کہاں توجہ کرے گا. اس کا نقشہ اگلی آیت میں ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرٌ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو پیٹ موڑ کر چل دیتا ہے تکبر کے ساتھ, گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں. کان نفی اذنیہ وقرا, گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر تو جو ہے ثقل پیدا ہو گیا ہے, بھاری ہو گئے کان ثقل سماعت کی وجہ سے, اسے کچھ سن ہی نہیں رہا. فبشر ہو بعذاب علیم, تو اے نبی ایسے شخص کو آپ عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے. ہمارے وہ ارباب اقتدار جنہوں نے یہ اس قدر بڑی طاقت ہے, یہ تعلیم کا اس سے کام لیا جا سکتا ہے, ہمارے عوام کے جنرل نالج کی سطح بلند کی جا سکتی ہے, اس کے ذریعے سے تعلیم بالغاں کی بات جو ہے بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے, خیر کی اس کے ذریعے سے جو ہے دعوت اور قرآن مجید کا فکر اور فلسفہ, یہ صرف قراءت سے بات نہیں بنتی اور ایک لفظی ترجمے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کا فکر اور فلسفہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. وہی فکر اور فلسفہ تو آ رہا تھا الہدا کے ذریعے سے, کہ جس پر کھلبلی مچ گئی تھی پورے معاشرے میں, پورے ملک میں, خصوصاً مغربی تہذیب کے دلدادہ بیگمات کو جو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور وہ الہدا بند کرایا گیا. اور لیکن یہ کہ اس وقت بھی علم میں یہ بات آئی تھی کہ وہ الہدا یہ صرف بیگمات کا جو بھی اس وقت کا رد عمل تھا اس کی وجہ سے بند نہیں ہوا. خود ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا ٹی وی والوں سے مجھے اس شخص سے بچاؤ. یہ میرے پاس ایک رپورٹ موجود ہے, اور آج جو بھی میں نے آپ کو ارشاد احمد حقانی کا جو اس کے کالم کا حصہ سنایا ہے اس سے کرابوریشن ہو رہی ہے, اس کی تائید ہو رہی ہے. اس لیے کہ میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مارشاء اللہ کا طوالت نہیں ہونا چاہیے. میں نے فلور آف دی ہاؤس پر شورا میں کہا تھا کہ اگر آپ نے تاخیر کی الیکشن کے اندر تو پھر دہشت گردی جو ہے اس کو جواز حاصل ہو جائے گا. اس لیے کہ پی ایل او کی دہشت گردی کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں, وہ آپ نے انہیں دیوار پہ لگا دیا ہے, آپ نے ان کے لیے راستہ کوئی نہیں چھوڑا ہے, کیا کریں. ہم اپنے ریزنٹمنٹ شو کرنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے لوگوں کے پاس. یہی بات اس وقت ہو گئی تھی کہ ملک میں آپ نے جمہوری عمل کو, انتخابی عمل کو جکڑ بند کر کے رکھ دیا ہے. پہلی ملاقات میری ہوئی تھی 18 اگست 1980 کو, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ انتخابی عمل کو اس طریقے سے مؤخر نہ کیجیے, اٹ از سوسائڈل فار پاکستان, پاکستان کے لیے یہ خودکشی کے مترادف ہے. کیوں, جیسا کہ میری رائے ہے کہ پاکستان کی ماں جمہوریت ہے, باپ اسلام ہے, ان دونوں کو ہمیں جوڑنا پڑے گا, اسلامی جمہوریت اس ملک میں لانی پڑے گی. اسلام کے فنڈامنٹلز اور جمہوری انسٹیٹیوشنز جو بھی ڈیولپ ہوئے ہیں ان دونوں کے مابین امتزاج ہی سے ہمیں یہاں کا نظام بنانا پڑے گا, اور واحد ملک پوری دنیا میں پاکستان ہے. افغانستان سے ہم اس کی توقع نہیں رکھتے, وہاں وہ فکر کا لیول, تعلیم جدید کا لیول, معلومات کا لیول وہ ہے نہیں. وہ ٹھیک ہے وہ اپنی فقہ کی کتابوں کے حساب سے وہ قوانین کی تنفیذ تو کرتے جائیں گے جو کچھ لکھا ہوا کتاب فلاں خود صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. وہ تو مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی احمد شاہ احمد زئی صاحب، جو زمانے میں جب یہاں پروویژنل گورنمنٹ بنی تھی افغانستان کی، اس کے صدر بنائے گئے تھے. میرے اس زمانے سے بھی تعلقات تھے ان سے، وہ میرے پاس بھی آئے دو مرتبہ، میں بھی گیا ان سے ملنے. تو انہوں نے کہا وہاں تو صورت اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے یہ فقہ حنفی کا یہ فتویٰ، وہ فلاں خلد نے کہا ہے لکھا ہے، بس اب ہم کچھ سننے کو تیار نہیں. بہرحال امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بہتر کرے گا اور ان لوگوں کے ہاں اور کوئی شکل ایسی پیدا ہوگی کہ ان کے ذہن کھلے اور عہد حاضر کے تقاضوں کا بھی شعور انہیں حاصل ہو. ہاں اسلام کی جو اصل فنڈامنٹلز ہیں اس میں کمپرومائز نہ کرے، اس میں ادھر سے ادھر نہ ہو، لیکن عہد حاضر کے تقاضوں کو بھی، روح اصل جو ہے اس کو ملحوظ نہ رکھنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں. بہرحال اس وقت جو بھی کچھ ہو رہی ہے پوری قوم کی جو کیفیت ہے، اور اسی کے ضمن میں واقعہ یہ ہے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام جو ابھی ہوئی ہے آل پارٹیز کانفرنس، ان میں جن جن اعتبارات سے تشویش کا اظہار ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے پہلو واقعی ہیں حقیقی ہیں، اس تشویش میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. خاص طور پر یہ کہ سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا تھا، یہ سمجھئے کہ یہ تاریخ کے بڑے نادر، جو نادر روزگار واقعات میں سے یہ واقعہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ، ایپیکس کورٹ آف اے کنٹری، اس پر ہجوم نے حملہ کیا، ججوں کو جان کی پڑ گئی. یہ اتنا بڑا واقعہ روزے روشن میں ہوا ہو، دن دہاڑے ہوا ہو، اور اس کا مقدمہ جو ہے اس میں سب کو بری کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ جتنا رونا نواز شریف صاحب روتے رہے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام فرسودہ ہے، بیکار ہے، اس فیصلے کے بعد میں عزت یہ پہنچ گیا ہوں کہ ان کا کہنا 100% درست ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو، ڈنکے کی چوٹ ہوا ہو، علل اعلان ہوا ہو، صدر مقام پر ہوا ہو مملکت کی، اور اس میں کسی کو سزا نہیں مل سکی، تو وہ عدلیہ کیا ہے، وہ عدالت کیا ہے، نظام کیا ہے؟ اور اس سے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ میرے نزدیک دستور کا خلا سامنے آیا ہے. جو بھی دساتیر اس وقت دنیا میں ہے، جو بھی جمہوری ممالک دنیا میں ہے، ان کے دساتیر میں بنیادی طور پر تین جو ادارے ہیں ان میں چیکس اینڈ بیلنسز اور توازن کا نظام قائم کیا گیا ہے. ایک جوڈیشری ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک لیجسلیٹر ہے. ہمارے ہاں لیجسلیٹر اور ایگزیکٹو وہ ایک ہی ہے پارلیمانی نظام میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہی جو ایگزیکٹو ہے اور وہی کے جو لیجسلیٹر ہے، وہ اگر سپریم کورٹ پہ حملہ کر دے تو کیا کرے، کون کرے گا، کون بچائے گا؟ کیا فوج کو اس صورتحال میں دخل دینا لازم ہے یا نہیں؟ بڑی بات ہے یہ. فاشزم کسے کہتے ہیں؟ عدلیہ ہے، لیکن اگر حکومت وقت کے مطابق اس کی مرضی کی اور خواہش کے مطابق فیصلے کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں مسئلہ یہ محسوس ہو جائے کہ یہ عدالت جو ہے یہ تو ہماری جو ہے ناپسندیدہ، کوئی ہمارے خیال میں جو ناپسندیدہ فیصلہ دینے والی ہے، تو حملہ کرا دیجیے. اچھا ظاہر بات ہے اس حملے کے اندر کون پرچہ کاٹے گا؟ وہ تو پولیس تو آپ ہی کے زیر انسرام ہے، زیر انتظام ہے. کون گواہی دے گا؟ کون آئے گا دھنکے کی چوٹ؟ جیسے کہ دہشت گردوں کے خلاف گواہی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، انہیں اپنی جان عزیز ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈاکو ہے یا فلاں شخص دہشت گرد ہے، وہ اتنے قتل پہلے کر چکا ہے، چند اور قتل اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے خلاف گواہی دینا تو گویا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں خود لے کے جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض بڑے قانون دان یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ماں ورائے عدالت قتل بھی درست ہے. پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں نے پڑھا ہے، یہ جو ہمارے خالد اسحاق صاحب ہیں، ہمارے ہاں کے ٹاپ کے وہ کلامس ہیں خالد اسحاق صاحب، کراچی والے، انہوں نے کہا میں اس کے حق میں ہوں، ماں ورائے عدالت قتل کے حق میں ہوں. اس لیے کہ دلیل یہ ہے نا کہ جو اس قسم کے دہشت گرد ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جو علاقے کے مانے ہوئے اور مسلم غنڈے ہوتے ہیں، جیسے کسی زمانے میں لطیفہ یہاں سنا تھا کہ کسی جو غنڈا تھا اپنے علاقے کا، اس نے کہا کہ اس کو کسی نے کہا فلاں بھی کہتا میں بھی اس علاقے کا غنڈا ہوں. انہوں نے کہا ایسے ہی گنڈے، ساڑھے ماں پہ گنڈے ہیں، کیا گنڈا آ گیا، کتوں آ گیا، ساڑھے ماں پہ گنڈے، ایسے ہی گنڈے. یہ گنڈا گردی جو ہے تو پروفیشن ہے، یہ تو ایک بہت ان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی تھی. اس کے خلاف کون شخص جا کر جو ہے گواہی دے گا؟ اس بنا پر عدلیہ بیچار گواہی عدالت کے سامنے گواہی نہ آئے تو عدالت کیا کرے گی؟ اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے بھی اگر فیصلہ دیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی مجبوری ہوگی, کوئی گواہی آئی نہیں رہی, لیکن خود اپنی جگہ پر یہ چیز جو ہے بہت بڑی جو ہے ایک ہمارے لیے عبرت ناک بات جو ہے وہ بن گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جن باتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ ملک رفتہ رفتہ فاشزم کی طرف جا رہا ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے ہر ممکن قدم جو اس کے لیے ممکن ہے وہ اٹھا رہی ہے. اس کے لیے عدلیہ کے اوپر بھی حملہ کرا دیا, ٹھیک ہے, اور عدلیہ چیف جسٹس نے فوج سے مدد مانگی تو فوج نے جو ہے بات نہیں سنی اس حال میں. یعنی یہ واقعہ بھی ہوا ہے اور اس ملک کے اندر ہوا ہے کہ جو جمہوریت کے وطن سے جس کے جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. بہرحال اسی طریقے سے ایک اور بات جو اس آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی جماعت اسلامی کی اس کی کارروائی کے ضمن میں جو بات آئی اخبارات میں جس کی میں تائید کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ محض کسی حکومت کو گرانے کے یک نکاتی ایجنڈے کی بنیاد پر کوئی متحدہ ماضی بنائے گا. میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ شے جو ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی, جمع ہو جاؤ کہ ایوب خان سے چھٹکارا حاصل کر لو, اس کا خیر کیا نکلا, کیا بھلائی آئی, جمع ہو گئے اور بھٹو کی ٹانگ رسید کی, کیا نتیجہ نکلا. اس حوالے سے محض یہ کہ ایک حکومت کی مخالفت میں جمع ہو کر اسے گرانے کی جدوجہد کرے, یہ کوئی میرے نزدیک صحت مند پولیٹیکل پروسیس نہیں. ہاں یہ کہ اگر کوئی جمہوری ملک ہو خاص اور اس کے اندر جو ہے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ پہلے کوئی اتفاق ہونا چاہیے کہ بعد میں کیا ہوگا, کیا نظام ہم بنائیں گے, کیا اس کی شکل بنے گی. مثبت پہلوؤں پر جب تک کہ اتفاق نہ ہو, محض تخریب پر جو ہے اپنی پوری قوت کو مشتمل کر دینا یہ درست نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. البتہ جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ صحیح بات, صحیح تر بات یہ ہے کہ پاکستان میں خالص سیاسی سطح پر اس قسم کا اتحاد بھی اس کے مسائل اور اس کے عوارض کا علاج نہیں ہے. اس کے مسائل خاص ہیں, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ ملک خاص ہے اس اعتبار سے کہ اس کا باپ اسلام ہے. یہ کسی اور عصبیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا, کسی نسلی عصبیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا, کسی لسانی عصبیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا, کسی علاقائی عصبیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا. ملک تقسیم ہوا, صوبے تقسیم ہوئے, ضلع تقسیم ہوئے, تحصیلیں تقسیم ہوئی, لہذا کوئی عصبیت نہیں اس میں, صرف ایک اور وہ اسلام کا نام تھا کہ جس کے نام پر یہ وجود میں آیا ہے. اس کا باپ اسلام ہے, جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے لوگ اشسمک آپ کا نام کیا ہے, اور وہ جواب دیتے سلمان, سلمان سے بات پوری نہیں ہوتی عرب کے نزدیک, سلمان ابن کس کا بیٹا سلمان, تو وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام, میری ولدیت اسلام ہے. ایک ملک ہے دنیا کا صرف واحد پاکستان جس کی ولدیت اسلام ہے, لہذا اس کے عوارض جو ہیں یہ سوائے اسلامی انقلاب کے کوئی اور شے اس کے امراض اور عوارض اور اس کے مسائل کا حل نہیں. عام اور کوئی ملک ہوتا تو ٹھیک تھا, کچھ مثبت باتوں پر بھی اجماع ہو جائے اور کچھ جو ہے کسی ناپسندیدہ حکومت کو گرانے پہ لوگ جمع ہو جائیں اور جو معروف طریقے ہیں پولیٹیکل ایجوکیشن کے اس کی بنیاد پر کام کیا جائے, ٹھیک ہو جاتا. پاکستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب کے لیے کوشش ہونی چاہیے جس کے لیے منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو معین کر کے لیے منہاج ہے اور خالص دینی جماعتوں کا اتحاد, جس کے لیے ایک اذان ہم نے دی تھی رمضان مبارک جو تھا اس سال کا, اس کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تجویز سامنے آئی, اچانک آ گئی تھی ایک پریس کانفرنس میں. بہرحال میں نے اسے سمجھا بھی جانے باللہ ہے, اس کو لے کر کھڑا ہوا, اس کے لیے بھاگ دوڑ کی, لوگوں سے رابطہ کیا. جماعت اسلامی نے خیر اسی وقت صاف بات کہہ دی تھی کہ ہم کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے. قادری صاحب نے, طاہر القادری صاحب نے کچھ ابتدا میں کچھ امید دلائی تھی, بعد میں ان کا بھی واضح طور پر جواب آ گیا کہ وہ کسی خالص دینی اتحاد میں شامل نہیں ہوئے. یہ یو پی سے مجھے توقع ہوئی تھی مولانا نورانی میاں سے, لیکن بعد میں ان کی طرف سے بھی کوئی مثبت پیشتر سامنے نہیں آئی. بدقسمتی سے اس سلسلے میں جتنی بھی بھاگ دوڑ ہم کر سکتے تھے اپنی بساط پر ہم نے کی, اس کی تشہیر ہم نے کی ہے، اس کے لیے پانچ ہم نے پاکستان کے پانچ شہروں میں منہاج محمدی کانفرنسیں جو ہے وہ منعقد کی، اور اچھی بھری کانفرنسیں ہوئی، اچھی حاضری تھی بڑی عمدگی کے ساتھ، اور بہت سی جماعتوں کے جماعت اسلامی کے نمائندے بھی آئے اور دوسری جماعتوں کے جے یو پی کے جے یو آئی کے لوگ آئے، انہوں نے تقریریں کی، طاہر القادری صاحب کے نمائندے بھی آئے مختلف مقامات پر، اور یہ کہ ہم نے اس کو جاری رکھا. اتحاد اگر تو وجود میں آیا ہے لیکن صرف چار جماعتیں ہیں جن میں سے کوئی بھی بڑی معروف معنی میں بڑی. اللہ کے ہاں کس کی حیثیت زیادہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور وہ جو عمرو بن کلثوم کا بھی شعر ہے کہ ان الکرامہ قلیل، وہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں باعزت لوگ دنیا میں کمی ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن معروف معنی میں جو بھی بڑی جماعتیں جو مؤثر ہو سکے، جماعت اسلامی ہے، جے یو پی ہے، جے یو آئی ہے، ان میں سے کسی نے اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، آگے نہیں بڑھے. بہرحال چار چھوٹی جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ قائم ہوا، اس کا ہم نے ایک جو ہے سٹیٹمنٹ بھی بنا لیا تھا، جو بھی ہماری انٹینشنز ہیں، جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں وہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارا کام ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، جو بات صحیح نظر آتی ہے اس پر عمل کی جد و جہد جاری رکھنا، کسی کو میں کامیابی سمجھتا ہوں. نتیجہ کوئی نکلتا یا نہیں نکلتا، 950 برس تک اگر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور قوم نے کوئی جواب جو ہے مثبت نہیں دیا 950 برس، اور کہتے زیادہ سے زیادہ 72 آدمی آپ کے ساتھ آئے تھے، میری اپنی تحقیق میں وہ بھی نہیں تھے، صرف آپ کے 3 بیٹے اور ان کے اہل و عیال تھے، یا کوئی ہوں گے تھوڑے بہت کمی کاری خدمت گار، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی نہیں. ماں آمن ماں اللہ خلیل، اور نمبر دو یہ کہ اس کے بعد نسل انسانی صرف ان کے 3 بیٹوں سے آگے چلی. 950 برس، اور 72 آدمی بھی شمار کر دیے جائیں تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید 15 برس میں ایک آدمی آیا. خود حضور کے بارے میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ 10 برس میں بمشکل حضور جیسے مبلغ اور مربی اور معلم اور مزکی کو صلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آباؤنا و امہاتنا، 10 برس کی محنت کے باوجود 125 آدمی بمشکل ملے. 2 مرتبہ کھانا کھلایا بنو ہاشم کو، 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ہوٹنگ کر کے شور مچا کے چلے گئے، بات ہی نہیں کرنے دی، سنی نہیں بات. دوسری مرتبہ کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے، اب جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں سن تو لو. وہ آپ نے وہ جو خطبہ دیا تو پورا جو ہے مجمع وہ سانپ سون گیا، صرف ایک حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے اپنے تھے، پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہے کھڑے ہو کر کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں عمر میں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آنکھوں میں چشم کا عرضہ مستقل تھا حضرت علی کو، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے دستے راست، ان کے ساتھی واحد ایک یہ ملے ہیں انہیں اپنے خاندان سے. تو ان ناکامیوں سے دل برداشتہ ہونا جو ہے وہ کم سے کم یہ کہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے. اپنے راستے کے بارے میں دوبارہ غور کرے انسان کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اقدام جو میں نے کیا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کی صحت پر اطمینان اور اعتماد ہے تو اس کی جد و جہد جاری رکھنا چاہیے. بہرحال 6 جون کو ہمارا یہ اجلاس ہو رہا ہے ان چار جماعتوں کا، اور اس دوران میں اگر کوئی پیش رفت اور ہوئی ہو تو معلوم ہوگا کہ کوئی اور جماعت بھی اس میں شامل ہوتی ہے یا نہیں. یہ اس سے بھی آگے کی ایک بات میں چند منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہے اسلامی انقلاب، اور اسلامی انقلاب کے لیے دینی جماعتوں کا ایک اتحاد. اسلامی انقلاب کے لیے سب سے پہلی شے، سب سے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان، تجدید ایمان. اور ایمان بھی صرف وہ اندھے عقیدے والا نہیں، اندھے عقیدے کی پوٹلی کہیں دماغ کے کسی کونے میں رکھی ہو، شعور کے اندر پیوست ہو چکا ہو، انسان کے فکر میں، اس کے نظریات میں، اس کے نقطۂ نظر میں، اس کی پوری اپروچ جو ہے اور جو زندگی میں اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، پورے وجود میں ایمان فراز کرتا ہے، تب وہ ایمان ہوتا ہے. وہ ایمان جو شعوری ایمان ہے، وہ ایمان کے جو واقعی اور حقیقی ایمان ہے، اس کے حصول کا واحد ذریعہ، واحد سرچشمہ، واحد منبع قرآن حکیم. تو دعوت رجوع القرآن میری زندگی کا تو بیشتر حصہ اس میں گزرا ہے، باقی سارے کام اس کے بعد ثانوی درجے میں نے کیے ہیں. اصل تو رجوع القرآن، تعلیم و تعلم قرآن، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا. الحمدللہ اس اعتبار سے ابھی ہمارے ہاں جو ایک تقریب ہوئی تھی اور آج بھی ہونی ہے شام کو، جس کا یہاں شاید لیفلیٹ بھی آپ کو مل گیا ہو، اس تقریب میں جو 1 ایئر کورس ہمارا چل رہا ہے، اس میں اس سال جن لوگوں نے اس سے فراغت حاصل کی ہے ان کو سندیں دی جائیں گی. آج شام مغرب کے بعد یہ اجتماع عام ہو رہا ہے قرآن آڈیٹوریم میں, اور آپ حضرات کو اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ تشریف لائیے. اسی میں مجھے اس موضوع پر بھی تقریر کرنی ہے کہ ایمان حقیقی اور شعوری ایمان کا واحد سرچشمہ قرآن حکیم ہے, اور اس کے لیے ہماری جد و جہد انجمن خدام القرآن اور قرآن کالج اور قرآن اکیڈمیز اور قرآن جو ہے تربیت گاہیں, اس ساری جو جد و جہد میں نے کی ہے, اور میں نے کل شکریہ کے انداز میں یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے تھے کہ اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری اب تھرڈ جنریشن کے اندر جا کر وہ بات پہنچ چکی ہے, میری زندگی کے اندر وہ بات کتنی آگے گئی ہے کہ ہمارے اس میچ میں جو اول آئی ہے وہ میری نواسی ہے اور اس نے سب سے زیادہ نمبر لیے, اور پڑھانے والوں میں دو میرے بیٹے ہیں, پڑھنے والوں میں دو میرے بھتیجے ہیں, اور ان میں سے ایک بھتیجا وہ ہے کہ جس نے 7 گولڈ میڈل لیے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے, کہ جس میں کہ وہ جو آخری امتحان ہوا ہے ایک طالب علم نے 7 گولڈ میڈل سارے کے سارے, یعنی وہ جتنے بھی پرچے تھے ان میں بھی فرسٹ ہے, ٹوٹل میں بھی فرسٹ ہے, پچھلے امتحان وہ 7 گولڈ میڈل. انہوں نے یہ کام کیا ہے, باہر سے آئے ہوئے ہیں, امریکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. آپ میں یہ چاہتا ہوں آج ذرا ان کا تعارف بھی ہو تاکہ آپ لوگوں میں بھی کوئی غیرت جاگے کہ آپ گھر کے اندر آپ کے یہ کام ہو رہا ہے, امریکہ سے چل کر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے کان پر جوڑی نہیں تھی, آپ کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اپنی زندگی میں سے ایک سال, وہ سال بھی ہم نے کم کر دیا کیونکہ گرمی کے شدید جو دور کے یہ 3 مہینے ہوتے ہیں جون جولائی اگست, یہ باہر سے آنے والوں کے لیے تو ناقابل برداشت ہے معاملہ لاہور کی اس گرمی کا. تو 9 مہینے میں کنڈنس کیا اس نے, 9 مہینے بھی زندگی کے نکالنے کو تیار نہیں, اور دعویٰ ہے اپنے اسلام کا اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور قرآن سے اور دوارو کس کس چیز کے عشق کا اور محبت کا. میں یہ کہا کرتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا مجھے زبان سے اس سے پہلے بھی, کیا جواب دے گا وہ شخص جس نے ایم اے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی اور فلاں فلاں کیا ہوا ہے اور عربی اتنی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے, کیا جواب دے گا اللہ کے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو اسے محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. آپ سمجھیے کہ آج آپ کھڑے ہیں اللہ کی عدالت میں اور اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے, میری کتاب تم مان کر سکے یہ میری کتاب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اتنی عربی نہ سیکھ سکے, انگریزی تم نے اتنی سیکھ لی اور فنون اتنے حاصل کر لیے, ان کا حاصل کیا تھا کمپیوٹر سیکھ لیا ہے تو 15,000-20,000 کی جو ہے تنخواہ ملنے کی ملازمت مل جائے گی, باقی اور کیا اس نے حاصل کیا, نتیجہ کیا نکلنے والا ہے, اور آپ نے فلاں فن حاصل کر لیا ہے, ڈاکٹری سیکھ لی ہے, انجینئرنگ پڑھ لی ہے, دنیا کی معاش کا ایک بہتر ذریعہ حاصل ہو گیا ہے, اس کے سوا تو کچھ نہیں. لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب ماننا اور اتنی عربی نہ سیکھ سکنا, اس حوالے سے یہ 1 ایئر کورس اور قرآن کالج میں اب جو فرسٹ ایئر کے داخلوں کا بھی وقت آ رہا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پوری تحریک سے آپ لوگوں کا تعارف اثر نو ہو جائے. کچھ عرصے سے چونکہ میں اب ذاتی طور پر درس و تدریس کا کام چھوڑ چکا ہوں, اب یہ کام میں نے اگلی نسل کے حوالے کر دیا ہے, اور الحمدللہ میں خوش ہوں, مطمئن ہوں کہ کم سے کم 100 افراد نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ایسے تیار ہو گئے کہ جو اب میرے انداز میں ادھر سے قرآن کو آگے پھیلا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری تقریب جو ہے وہ آپ حضرات کے بھی اس دعوت رجوع القرآن کے ساتھ ذہنی تجدید کا ایک ذریعہ بن جائے, تو آپ کے سامنے وہاں وہ سندیں بھی دی جائیں گی, کورس کا پورا تعارف بھی کرایا جائے گا, جن لوگوں نے اس دفعہ کورس کی تکمیل کی ہے ان کا تعارف, ان کے جذبات و احساسات کیا ہیں, اور پھر یہ کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم, اس موضوع پر میری گفتگو بھی ہوگی. تو میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آج مغرب کی نماز وہیں قرآن آڈیٹوریم کے ساتھ والی مسجد میں پڑھیں اور پھر اس میں ساتھ شامل ہو جائیں. اس میں یہ نوٹ کر لیں, تنظیم اسلامی لاہور کے جو رفقاء ہیں ان کی شرکت لازم ہے, ان کو خاص طور پر میں ذرا شرم دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے لوگ آ کر یہاں استفادہ کر کے جا رہے ہیں, اور تنظیم اسلامی, ظاہر بات تنظیم اسلامی شامل وہ ہوا ہے جس نے ڈکلیئر کیا میری زندگی کا مقصد اعلی کلمۃ اللہ ہے, اور وہاں سے لوگ نہیں نکل رہے کہ اس کام کے لیے 9 مہینے اپنی زندگی کے نکال سکے, تو یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے, قابل غور بات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.